پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 208، بمقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 31/3/2000، موضوع آئیں عقیدہ توحید سیکھیں۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی، موبائل نمبر 0300511978 راول پنڈی۔
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون دنیا کے حرص، مال کی تما اور لالچ، انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ انسان دین کو ثانوی حیثیت سے دیکھتا ہے، وہ فرائض جو اس کے ذمے تھے اس کو پورا نہیں کرتا ہے، جس چیز کی پہچان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اس کو بھی نہیں پہچانتا، حتیٰ کہ بنیادی باتیں، بنیادی عقائد، جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، آج کا مسلمان اس سے بھی غافل ہے۔ علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو ہر انسان پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے، جسے فرض عین کہتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جسے فرض کفایا کہتے ہیں، کہ اگر کچھ لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور لوگوں کو مسائل بتلائیں تو یہ کافی ہے، لیکن جو فرض عین ہے جس میں ہمارے عقیدے بھی آتے ہیں، آج کا مسلمان ان علوم سے بھی غافل ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی فضیلت اپنی جگہ پر، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اس راستے پر چلتا ہے جو راستہ علم کے عرفان کا ہے، اس کی پہچان کا ہے، علم حاصل کرنے کا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دے، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی تدریس ہوتی ہے، اس کو وہ پڑھتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کے جس گھر میں یہ بیٹھ کر قرآن کی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اللہ کے اس گھر پر آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور آسمان کے فرشتے اپنے پروں سے اس گھر پر سایہ کر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں کہ میرے وہ بندے میرے گھر میں بیٹھ کر میرے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. عن کثیر بن قیس کنت جالسا ما ابی الدرداء، کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فی مسجد دمشق، دمشق کی مسجد میں. فجاء رجل فقال یا ابا الدرداء، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے ابو الدرداء، انی جئتک من مدینہ الرسول، میں یہ تیرے پاس دمشق میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے، ما جئت لحاجت، مجھے دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، تجھ سے میری کوئی ضرورت نہیں ہے. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بتلاتے ہیں، صحابی اس کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو ان راستوں پر چلتا ہے جو علم کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو اس راستے پر بچھا دیتے ہیں جس راستے پر یہ طالب علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور دین کے اس علم کو حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی استغفار کرتے ہیں، جو زمین میں ہیں وہ بھی استغفار کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے انسان بھی اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. والحیتان فی جوف الماء، پانی کے پیٹ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عبادت کرنے والے پر ایک عالم کا درجہ اتنا بلند ہے جتنا چاند کا باقی ستاروں پر بلند ہے. چودھویں کا چاند جس طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس کا مقام جس طرح ستاروں سے اونچا ہے، اسی طریقے سے اس عالم کا درجہ اس عابد سے اونچا. ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں، قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں ایک تو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا طالب علم تھا، عالم تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، آپ نے فرمایا اس عالم کا عابد پر درجہ، اس کی فضیلت، اس کا مقام اس عابد سے اتنا بلند ہے جتنا ایک عام صحابی کا مقام اور میرا مقام، جتنا فرق ان دونوں میں ہے اتنا ہی فرق اس عابد اور عالم میں، جتنا ادنا صحابی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق ہے
اتنا ہی اس عابد اور عالم کا مرتبے اور مقام میں فرق ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض. آپ نے فرمایا اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی زمین والے بھی اور آسمان والے بھی حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت حتیٰ کہ زمین میں سوراخ کر کے رہنے والی چیونٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا سکھاتا لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا. اس فضیلت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ رکھی ہے ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا. اور فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کیا جائے کہ جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ بنیادی عقیدے جس کے بارے میں آج ہم غفلت برتے ہوئے. مشرکین مکہ کو علم تھا لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, اس لیے وہ پڑھتے نہیں تھے. ہمیں چونکہ علم نہیں ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم, جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہو یعلم اور وہ جانتا ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, دخل الجنہ, وہ جنتی. لا الہ الا اللہ کو بغیر جانے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم, پہلی بات کہ وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اور ہمیں ہم میں سے اکثریت کو کوئی پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. لا معبود بحق الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, معبود بحق صرف اللہ ہے, باقی سب معبود باطل. ذالک بان اللہ هو الحق, اور یہ بات جان لو کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ سب کے سب باطل. اب معبود برحق کا معنی ہمیں کیا پتا, اللہ کی کیا صفات ہیں, توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں, توحید اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں, توحید ذاتی, توحید صفاتی, توحید احکامی, توحید ربوبیت کا کیا معنی ہے, ہمیں ہم میں سے اکثریت کو پتا نہیں. وہ لوگ جو کتاب و سنت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کو بھی علم نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, اللہ کہتا ہے سب سے پہلے طاغوت کے ساتھ کفر کرو پھر لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ, جتنے بھی طاغوت ہیں ان کا انکار کر دو. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, اب الا اللہ کہنا یہ تجھ کو فائدہ دے گا کہ تجھ کو علم ہے کہ میں نے سب طاغوت کی نفی کر دی ہے, کائنات میں معبود پر حق صرف اللہ. اللہ کی کیا صفات ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ کا قدم ہے. بڑے بڑے مولوی انکار کر کے, مودودی جیسے انکار کر کے, مودودی صاحب پڑھے لکھوں میں شمار ہوتے ہیں, وہ بھی انکار کر گئے کہ کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں, کوئی اللہ کا چہرہ نہیں, کوئی اللہ کی ذات نہیں, کوئی اللہ کا قدم نہیں, اللہ کی پنڈلی نہیں. اس سے مراد اقتدار ہے, اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد وہ. کئی فرقے صرف اس مسئلے میں گمراہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انہوں نے انکار کر دیا. اب عام مولوی ہمارے پاکستان میں, ان سے پوچھ کر دیکھ لیں اللہ کہاں ہے. جو تو پڑھے ہوئے ہوں گے اچھے طریقے سے مدرسے میں پڑھ کر آئیں گے وہ کہیں گے اللہ ہر کے اندر ہے. ہم سب اللہ کی شکلیں ہیں, اللہ کے مختلف روپ ہیں. کنتو کنزن مخفیاً, اللہ خود کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جھوٹی حدیث اس کو بنیاد بنا کر یہ تمام انسان, حیوانات, جمادات, نباتات, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ کی مختلف شکلیں قرار دے دی. یہ پڑھے لکھوں کا حال ہے. اور جو ان پڑھ مولوی ہیں جنہوں نے صرف نماز پڑھانے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا اور سند لی, وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے, یہاں بھی تو, وہاں بھی تو, ادھر بھی تو, ادھر بھی تو. جس کو اللہ کے بارے میں علم ہی نہ ہو, اللہ ہے کیا, اللہ کی معرفت ہی نہ ہو, اس کا ایمان اللہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آگ پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ آگ جلا دیتی ہے, یہ آگ پر ایمان. آپ نے آگ کی حقیقت کو پہچان لیا, آگ پر ایمان آ گیا. سورج پر ایمان کہ یہ روشنی دیتا ہے, گرمی دیتا ہے, سورج پر ایمان ہے آپ کا. اللہ پر ایمان کا کیا معنی کہ اللہ ہے کیا, اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں, اللہ پاور ہے. یہ جو عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں, جو قدرت چاہے, قدرت کیا ہے؟ پاور. جیسے ریل گاڑی کا انجن, یہ پاور ہے. اس کے سامنے اس کو بنانے والا لیٹ جائے اس کو بھی کچل دے گا, اس کو توڑنے والا لیٹ جائے اس کو بھی کچل دے گا. پاور بے عقل ہوتی ہے, اس میں عقل نہیں ہوتی. اور اللہ نعوذ باللہ بے عقل ہے. اللہ قدرت وانا ہے, پاور وانا ہے. اللہ خود پاور نہیں, خود قدرت نہیں. یہ ہماری عدالتوں میں جو اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر میں یہ بات کہتا ہوں, حاضر کی اللہ کی کوئی صفت نہیں. حاضر کون ہوتا ہے؟ جو مجرم ہو وہ حاضر ہوتا ہے, جس کا درجہ کم ہو وہ حاضر ہوتا ہے. عدالت کے کٹہرے میں ملزم حاضر ہو جائے گا, استاد کے سامنے شاگرد حاضر ہو جائے گا. اور ہم نے کیا عقیدہ رکھا ہے؟ اللہ حاضر ہے. کس کے آگے؟ ہمارے آگے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کا دین سے تعلق دور کا ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق دین سے قریب کا ہے, اور وہ بھی عقیدے کو نہیں پہچانتے. دل میں شوق نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے. کیوں؟ موت یاد نہیں. یہ نوالا جو ہم کھاتے ہیں حرام کا کھاتے ہیں, حلال کی روٹی نہیں, حلال کی روزی نہیں. دنیا کی حرص ہے, دین کی طرف سے غفلت ہے. یہ سارے عناصر مل کے انسان کو دین سے دور کرتے ہیں. اب ہم نے جو عقیدے کی کتاب چھاپی تھی, قرآن مجید میں سے عقیدہ پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے. کہاں قرآن پورا پڑھے اور عقیدے کی باتیں یاد کرے. ہم نے علیحدہ کر کے کتاب چھاپی تاکہ لوگوں کو اسلام کے بنیادی عقائد کا پتہ لگ جائے کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں کیا. کیا رسپانس ملا؟ کتنے لوگوں نے یاد کیا؟ کتنوں نے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی؟ انگلیوں پر گن لو. کتاب خرید لیں گے, شوق سے گھر میں جا کر رکھ دیں گے, خود پڑھی, بچے کو پڑھائی, بیوی کو پڑھائی, گھر والوں کو پڑھائی, ان کو یاد کروایا. احساس ہی نہیں. جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے مر رکھوں کا, تیرا رب کون؟ ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا, سوال جواب. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی کیا صفات ہے؟ اس کا جواب. یہی طریقہ فرشتوں کا ہے, مر رکھوں کا, تیرا رب کون؟ جواب دے. اب ہم نے علم حاصل کیا ہو تو جواب دے. ہماری طرح کا جاہل کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لادری, ہائے افسوس مجھ کو کچھ پتا نہیں. اقول ما یقول الناس, جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہر جگہ ہے, میں بھی کہتا تھا اللہ ہر جگہ ہے. لوگ کہتے تھے اللہ حاضر ناظر ہے, میں بھی کہتا تھا اللہ حاضر ناظر ہے. جو لوگوں کا عقیدہ سنی سنائی میں نے بات مولویوں سے سنی, میں نے وہی عقیدہ بنا لیا بس. من نبیوں کا, ما دینوں کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں ہاں لا ادری یقول ما یقول الناس, مجھ کو کچھ پتا نہیں, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے. فرشتے اب اس کو ماریں گے اور ساتھ ساتھ کیا کہیں گے؟ لا تلیتا ولا درائتا, لا تلیتا, اے بدبخت تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ پہلا جرم کیا ہوگا؟ لا تلیتا, پڑھا کیوں نہیں؟ جو آدمی پڑھا لکھا ہے, پڑھنا لکھنا جانتا ہے, اس کا پہلا جرم کیا ہے؟ لا تلیتا, پڑھا کیوں نہیں, علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ تجھے اپنے رب کی پہچان ہی نہیں تھی؟ کبھی یہاں سجدہ, کبھی وہاں سجدہ, کبھی تیرا لاہور کا داتا, کبھی تیرا اسلام آباد کا بری کرنے والا, کبھی تیرا غوث گیارہویں والا پیر, اور کبھی کہیں تیرا گنج بخش و ملتان والا. لا تلیتا, تورے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر ایک شخص ان پڑھ تھا, فرشتے اس کو ماریں گے اور کہیں گے بلا تلیتا, عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ یہ مٹی کا بت, یہ مٹی کی قبر, یہ پیر کا مقبرہ, یہ مردہ پیر جس کی ہڈیاں گل گئیں, گوشت کیڑے کھا گئے, اس کا کفن ریزا ریزا ہو گیا, یہ تیرا الہ تھا, تو نے عقل سے کام کیوں نہیں؟ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں, اللہ نے انسان کو بڑا اونچا پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا, فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کو, وہ کہنے لگا میں اونچا یہ نیچا. خلقتنی من نار ثم خلقته من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ کثیف ہے, آگ لطیف ہے, مٹی کثیف ہے, آگ اوپر کو جاتی ہے, مٹی نیچے کو گرتی ہے, آدم مٹی سے, میں آگ سے, میں اس کے آگے سجدہ کروں؟ اللہ نے اچھا پیدا کرنے کے بعد ثم رددناہ اسفل السافلین, اس کو بہترین صورت پر پیدا کیا, لیکن پھر اس کو نیچے گرایا. کیسا نیچے گرایا؟ اولئک کل انعام بل ہم اضل, اب یہ کتے سے بھی گر گیا, میرے نزدیک کتے کا درجہ اونچا ہے انسان کا اس سے نیچا. اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گر گئے. اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ میں کتنا اونچا تھا, اللہ سے اپنا تعلق جوڑا نہیں, اللہ کی معرفت حاصل نہ کی, اللہ تعالیٰ نے اسے الٹا کر دیا, اس کا درجہ جانوروں سے بھی گرا دیا. اب قرآن پڑھیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے. ہمیں توحید کا علم نہیں, جانوروں کو علم. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو اکٹھا کر لیا, انسانوں کو اکٹھا کر لیا, پرندوں کو اکٹھا کر لیا, سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے تابع کر لیے. سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں, سلیمان علیہ السلام ان کی بولی جانتے ہیں. حتی اذا اتوا علی باد النمل, جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے اور چونکیوں کی وادی میں پہنچے, قالت نملۃ یا ایہا النمل, چونٹیوں کی وہ سردار, ان کی وہ لیڈر کہنے لگی اپنی چونٹیوں سے, یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو اپنے قدموں تلے نہ روندا دے. وہم لا یشعرون, اور ان کو پتا بھی نہ لگے کہ ہم کن کو قتل کر رہے ہیں, کن کو مار رہے ہیں, کن کو اپنے قدموں تلے روند رہے ہیں. چونٹی کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے قدموں تلے تم کو روند ڈالے گا, اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں ہوگا. چونٹی کیا کہتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں, لیکن مولوی کیا کہتا ہے؟ نبی تو عالم الغیب ہوتا ہے، ذرے ذرے کی خبر ہوتی ہے. نبی تو ایک طرف رہ گیا، پیر کے بھی 14 سبق روشن ہوتے ہیں، 7 نیچے کے 7 اوپر کے، 14 طبق اس کے لیے روشن ہے، ہر چیز اس کے لیے بالکل عیاں ہے، سامنے ہے. قبر پر بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھ کر معلوم کر لے گا چڑا آیا ہے چڑی آئی. پیر تو پیر رہ گیا، پیر کی بلی بھی غیب جانتی. وہ قصہ بیان کیا ہوا ہے، لطیفہ ہے یا حقیقت ہے، کہ پیر کی بلی دروازے پر بیٹھی رہتی تھی، جتنے مہمان آتے تھے اتنی دفعہ آواز نکال کر میاؤں کرتی تھی. پیر کو پتہ لگ جاتا تھا 7 مہمان آئے، 5 مہمان آئے، 4 مہمان آئے. ایک دفعہ 8 مہمان آئے، بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا، آواز نکالی. جب گنتی کی تو مہمان 8 تھے. پیر صاحب سے پوچھا، یہ کیا وجہ ہے، آج بلی سے غلطی کیوں ہوگی؟ کہنے لگے، اس میں 7 تو عام لوگ تھے، 8واں وہابی تھا، اس لیے 7 دفعہ میاؤں کیا اس نے. اب بلی کو یہ بھی پتا ہے یہ سنی آ رہا ہے یا وہابی آ رہا ہے. چیونٹی کیا کہتی ہے، اے چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں قدموں تلے رون دے گا، ان کو پتہ بھی نہیں لگے. فتفقدت الطیر، سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کی طرف نگاہ دوڑائی، ہر نسل میں سے ایک پرندہ جانور سلیمان علیہ السلام کی میٹنگ میں حاضر ہوا کرتا تھا. وتفقدت الطیر، پرندوں کے اس نمائندے کو سلیمان علیہ السلام نے مجلس میں نہیں دیکھا، اپنی میٹنگ میں نہیں دیکھا. فقال مالی لا ار الہدہد، کہنے لگے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، مجھ کو نظر نہیں آ رہا یا میٹنگ میں آیا ہی نہیں. 14 طبق روشن ہے اور یہاں سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، مالی لا ار الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، مجھ کو ہدہد نظر نہیں آ رہا. وہ واقعی نہیں آیا، ام کان من الغائبین، اس کی غیر حاضری ہے، یہ کیا وجہ ہے، اس نے حاضری کیوں نہیں دی، رپورٹ آ کر کیوں نہیں دی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو شدید سخت عذاب دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی دلیل لے کر آئے گا، کوئی ثبوت لے کر آئے گا، غیر حاضری کی وجہ آ کر بتلائے گا. اگر اس نے کوئی دلیل نہ دی، ثبوت نہ دیا، غیر حاضری کی وجہ نہ بتلائی، میں اس کو ذبح کروں گا، اس کے ٹکڑے کروں گا، اس کو سخت عذاب دوں گا. اتنے میں ہدہد بھی آ گیا، وہ آ کر کہنے لگا، انی وجدت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم فمکث غیر بعید. ہدہد آ کر تھوڑی دیر میں ہی آ کر کہنے لگا، فقال احط بما لم تحط به، اے سلیمان، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کا تجھ کو بھی پتا نہیں. احط بما لم تحط به، میں نے اس کا احاطہ کیا، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کا تجھ کو بھی علم نہیں. وجئتک من سبا بے نبا یقین، سبا شہر ہے، اس شہر سے میں خبر یقینی لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اے سلیمان، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو عورت ان کی بادشاہ ہے، ان پر حکمرانی کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ان کو دنیا کا ہر مال دیا گیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اس عقیدے کا علم ہمارے مولویوں کو نہیں، جس عقیدے کا اظہار ایک پرندہ کر رہا ہے. حیرت سے کیا کہتا ہے، پہلے تو سلیمان علیہ السلام کی غیب، علم غیب کی نفی کی، مولویوں کے عقیدے کا رد کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو آ کر کہا، اے سلیمان میں وہ خبر لایا ہوں جس کا تجھ کو بھی پتا نہیں، نبی تو ہے، نبی تو ہے، میں اللہ کی مخلوق تو ہوں لیکن نبی نہیں، خبر میرے پاس ہے، خبر تیرے پاس نہیں، تو نبی ہے، نبا تیرے پاس نہیں۔ کیا چکر دیتے ہیں عام دیہاتی لوگوں کو، نبی کون ہوتا ہے جس کے پاس نبا ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، نبی ہے تو نبا ہے، نبا ہے تو خبر ہے، جب خبر ہے تو غیب ہے، اگر غیب نہیں، خبر نہیں، نبا نہیں تو نبی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی مانتے ہو؟ ہاں ہم نبی مانتے ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے جس کے پاس نبا ہوتی ہے؟ نبی کے پاس نبا تھی، خبر تھی، غیب تھا، اس لیے نبی بن گئے اور غیب آ گیا۔ اب حدود کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کون ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی سلیمان ہے لیکن خبر کس کے پاس ہے؟ نبا حدود کے پاس ہے۔ عقیدہ پرندے نے درست کیا کہ جس کے پاس نبا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی ہو اس کے پاس ہر نبا نہیں ہوتی، ہر خبر نہیں ہوتی۔ جس کا علم اللہ دے دے وہ تو ہوتی ہے، اور جس کا علم اللہ نہ دے وہ خبر نہیں۔ پھر کیا کہا؟ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، میں نے اس کو بھی دیکھا، اس کی قوم کو بھی دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، سورج کو سجدہ کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، علی حجیری کی قبر کو سجدہ کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، گنج بخش کی قبر کو سجدہ کرتے، اللہ کو داتا نہیں کہتے، علی حجیری کو داتا کہتے، اس کو غوث اعظم نہیں مانتے جو سب کا فریاد رس ہے، اس کو مانتے ہیں جس کو اپنی خبر نہیں۔ اب بات ان غیر واحد، توحید کا علم، توحید کا عقیدہ پرندے کے پاس ہے، عام انسانوں کے پاس توحید کا عقیدہ ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو یہی بات اچھی کر کے، مزین کر کے ان کے سامنے رکھتی ہے کہ سورت کو سجدہ کرو، دیکھو کتنا بڑا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صراط مستقیم سے ان کو روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، گمراہ ہے، ہدایت والے نہیں۔ اللہ يَهْتَدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب پرندہ کیا تبلیغ کر رہا ہے، کیا بیان دے رہا ہے؟ حدود اللہ يَهْتَدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہنے لگا ارے اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے؟ سجدہ تو اس کو کرنا چاہیے کہ جس کی اتنی طاقت ہے کہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے جو تمہارے سینے میں ہے، اور اس بات کا بھی علم ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ ہمیں پتا نہیں ہے، خود خود کو پتا ہے۔ عقیدے کی بنیادی چیزوں کا انسان کو پتا نہیں، پرندے کو پتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں؟ ارے اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین کو پھاڑ کر پوشیدہ چیزیں باہر نکالتا، اس اللہ کو چھوڑ کر جو سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے، سینے کے رازوں سے واقف ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر، ارے اس اللہ کو چھوڑ کر جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، قال فننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اے ہدہد میں ابھی اس رپورٹ کی تصدیق کروا لیتا ہوں کہ واقعی کوئی قوم ہے، کوئی عورت ہے جس کی بادشاہت ہے، کوئی قوم ہے جس کا مجھ کو علم نہیں، کوئی قوم ہے کہ جو سورت کو سجدہ کرتی ہے، مشرق ہے۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں ابھی اپنے نمائندے بھیجتا ہوں بلکہ تجھ کو بھیجتا ہوں کہ جا میرا یہ خط لے کر جا اور اس کو جا کر اس کے اوپر میرا خط پھینک، پھر دیکھ وہ کرتے کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بتلا دینے کے باوجود ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ وہاں ایک قوم رہتی ہے جو مشرک۔ اب جانور ہم سے بہتر ہے، انسان اتنا گر گیا، اس نے اپنا مقام اتنا گرا دیا کہ جانوروں کو توحید کا علم ہے ہمیں نہیں۔ انسان تو قبر پر سجدہ کرتا ہے، کبھی کسی جانور کو بھی دیکھا ہے قبر پر سجدہ کرتے ہوئے؟ انسان اپنے ہاتھ قبر پر جا کر پھیلاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، کبھی کسی جانور کو بھی دیکھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام باہر نکلے سب کو لے کر کہ چلو میدان میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے۔ ابھی جا ہی رہے تھے کہ ایک چونٹی کو دیکھا اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی، اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم سی ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کیے ہوئی، ٹانگوں کو جوڑ رکھا ہے، جس طرح ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، ان کا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں، اسی طرح اس چونٹی نے اپنی ٹانگوں کو، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر آسمان کی طرف بلند کر رکھا تھا۔ عقیدہ کیا تھا؟ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ آسمان پر۔ اگر چونٹی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اپنی ٹانگوں کو جوڑ کر، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر آسمان کی طرف کبھی بلند نہ کرتی، زمین پر بیٹھ کر اپنی ٹانگوں ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ سے کہتی اللہ دے۔ چونٹی نے کیا تعلیم دی؟ اے جاہل، اے ان پڑھ، عقیدے سے، عقیدے کی واقفیت نہ رکھنے والے، اللہ کو ہر جگہ کہنے والے، مجھ سے عقیدہ سیکھ، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اس لیے میں نے اپنے ہاتھ، اپنی ٹانگیں جوڑ رکھی ہیں، رخ آسمان کی طرف کر رکھا، اور اللہ سے کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ، پانی کی ضرورت انسانوں کو بھی ہے، یا اللہ، پانی کی ضرورت جنوں کو بھی ہے، یا اللہ، نحن خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں۔ چونٹی نے کیا سینہ سکھایا؟ اے بندے، اگر تجھے معمولی سی، حقیر سی چیز بھی طلب کرنی ہو، پانی کتنا معمولی ہے، بے حساب پانی ہم بہا دیں گے، حتیٰ کہ اس پانی کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم اسے معمولی سمجھ کر بے حساب بہا دیتے ہیں۔ چونٹی نے کیا تعلیم دی؟ اگر اس پانی کی جس کی تیرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ بھی تجھے مانگنی پڑے، اللہ سے مانگ، کسی سے نہ مانگ۔ دوسرا عقیدہ کیا سکھایا؟ اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں۔ تیسرا عقیدہ کیا سکھایا؟ اللہ کو ڈائریکٹ پکار کے، کہ اللہ کو جب بھی پکارو، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو، اے میری مخلوق، میں نے تمہارے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، ادعونی، مجھ کو پکارو، استجب لکم، دن میں پکارو، رات کی تاریکی میں پکارو، تمہاری بات سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ پکارو تو رب کو، کسی اور کو نہ پکارو۔ چوتھا عقیدہ کیا سکھایا؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، کسی کا واسطہ نہ دو۔ یہ نہیں کہا ہے سلیمان، اے اللہ سلیمان نبی کے واسطے ہمیں پانی دے، آدم کے واسطے ہمیں پانی دے، ابراہیم کے صدقے سے ہمیں پانی دے، موسیٰ کے طفیل ہمیں پانی دے۔ کیا کہا؟ نحن خلق من خلقک، اللہ جیسے وہ مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہیں، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے جیسے ان کو ضرورت ہے۔ عقیدہ سکھا دیا کہ واسطہ وسیلہ طفیل صدقہ سب حرام. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ننی سی مخلوق چونٹی کا عقیدہ. اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید کا نہیں. وہ لوگ بھی عقیدہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جن کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ اور مشکل کشا نہیں. اور وہ دوسرے تو بہت دور ہیں، انہوں نے تو سمجھ رکھا ہے کہ بس پیر پکڑ لو، بزرگ پکڑ لو، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے، تم ان کی نظر و نیاز دیتے رہو، یہ جانے اللہ جانے، بس سب معاملہ سدھر جائے گا. میرے بھائیوں، وقت بہت قلیل ہے اور آخرت کی منزل یہ بڑی طویل ہے. انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے اور یہ سفر بہت لمبا ہے. پہلے تو جو انسان مر جاتا ہے، من مات فقط قامت قیامت، جو مر جاتا ہے اسے اس قیامت کا انتظار نہیں کرنا، اس کی قیامت تو آ گئی. اس قیامت میں کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ میں داخلہ ہوگا، عذاب اور جزا ہوگی، یہی چیزیں ہوگی. اور جو انسان مر جاتا ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، قبر میں رکھنے سے پہلے ہی اس کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اگر بدبخت ہے فرشتے مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہ، پیٹو اس کو، اس کے چہرے کو پیٹو، اس کی کمر کو پیٹو. کیوں؟ اس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کا تو نہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اپنے رب پر ایمان نہیں تھا. اس کو مارو، مرتے ہی مارو، مرنے سے پہلے پیٹو اس کو اور کہو اپنی روح نکال کر ہمیں دے، اپنی روح نکال اور ہمارے حوالے کر، آج تیرا رب تجھ سے بڑا ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ کو سزا دینا چاہتا، چل اپنے رب کے پاس، اے بدبخت روح نکل اپنے جسم سے باہر. مرنے سے پہلے ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا. یہ بدبخت کہتا ہے جب اس کو کندھے پر لوگ اٹھا لیتے ہیں، ہائے افسوس مجھ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہو اس ویرانے میں، کہاں لے کر جا رہے ہو اس تاریخ کوٹھڑی میں جہاں روشنی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، جہاں ہوا کا بندوبست نہیں ہے، کوئی میرے لیے بستر نہیں بچھایا گیا، میرے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، بستر بچھے گا کہاں سے؟ فَفْرَشُوهَ مِنَ النَّارِ، لباس ملے گا کہاں سے؟ البسوہ من النار، ہوا آئے گی کہاں سے؟ فافتحوا له بابا من النار، جہنم سے آگ کا بستر بچھے گا، جہنم سے آگ کا لباس اس کے لیے آگ کا آئے گا، جہنم کی طرف سے کھڑکی ہوا کے لیے کھولی جائے گی. اور فرشتے ایسے جو بہرے چیخوں پکار نہ سننے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی ایک خصوصیت، ایک صفت ان کی یہ ہے، ہم تو رب کا انکار کرتے ہیں، رب کے حکموں کو نہیں مانتے، بیوی جو نہیں مانتی، ہم رب کے حکموں کو کیوں توڑتے ہیں؟ رشتے دار جو نہیں مانتے، برادری نہیں مانتی، اس لیے ہم بھی نہیں مانتے. فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہی کریں گے جس کا حکم ان کو ملا، اور دوسرے سزا دینے والے اللہ نے فرشتے جو مقرر کیے بہرے کہ یہ چیخے یہ چلائے فرشتوں کے دل میں رحم نہ آئے, ماریں گے اس کے سر پر ہتھوڑے جس سے اس کا سر ریزا ریزا ہو, ہتھوڑے تو پھر اٹھائیں گے سر پھر جڑ جائے گا, قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. سانپ اللہ ایسے زہریلے اس پر مقرر کرے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر میں 99 سانپ ہوں گے جو اس پر چھوڑے جائیں گے, اور ان میں سے ہر ایک اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر یہ روئے زمین پر پھونک مار دے روئے زمین سے سبزہ غائب ہو جائے. او کما کا ایک دفعہ ڈسے گا اور سالوں اس کا زہر اس کا اثر اس کی تکلیف کو ایک دفعہ ڈسنے کی محسوس کرتا رہے, اور کب تک ہوگا؟ قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور اگر جواب صحیح دے دیا مر ربوں کا, فرشتے کو کہہ دیا ربی اللہ میں نے جب کلمہ پڑھا تھا میں نے عقیدہ سیکھا تھا میں نے تعلیم حاصل کی تھی, فوراً جواب دے گا ربی اللہ, ارے کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اس کے بارے میں جو میرا رب ہے, اللہ میرا رب. اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ابھی اس سے سوال ہی کریں گے اس کی قبر میں سورج کے غروب ہونے کا نقشہ سامنے کیا جائے گا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے, فرشتے اس سے سوال کریں گے یہ فرشتے کو کیا کہے گا؟ پیچھے ہٹ جاؤ مجھ کو نماز پڑھنے دو میری نماز قضا ہو رہی ہے. جس آدمی کو نماز کا اتنا احساس ہے وہ فرشتوں کو یہ کہے ہٹ جاؤ پیچھے سوال جواب بعد میں, پہلے مجھے رب کو سجدہ تو کر لے میری نماز قضا ہو رہی ہے. ربی اللہ نبی محمد دین الاسلام, اس کا علم کس کو ہوگا؟ جس نے عقیدے کو پڑھا جس نے عقیدے کو سیکھا جس نے اس کا علم حاصل کیا. اور اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا سنی سنائی بات ادھر سے سن لی ادھر سے سن لی, جنت میں داخل کون ہوگا؟ ایک وہ جو یہ جانتا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق معبود برحق نہیں ہے, اس کا علم ہوا. دوسرا اس کے دل میں یقین ہوا. تیسری اس کی نیت خالص ہوئی ریاکاری نہ ہوئی. یہ تین چیزیں ہوگی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی تب جنت میں داخل. دل میں یقین ہوگا شک نہیں ہوگا, جس کے دل میں شک ہوگا یقین نہیں ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں گا. اب ہم میں سے کس کے دل میں یقین ہے اور یقین پیدا کیسے ہوتا ہے؟ علم سے. علم ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے, ہاں دکانداری ہمیں کروا دو. ہم میں سے کتنے ہیں جو دکاندار ہیں, کتنے ہیں جو ملازم پیشہ ہیں؟ کبھی یہ ہوا ہے کہ چلو دکان آج نہیں کھولتے آج چھٹی کرو, ملازم پیشہ کہے آج نہیں جاتے ہماری مرضی ہے درخواست بھی نہ دو چھٹی کر لو, دکان کا احساس ہے گاہک ٹوٹے گا, ملازمت کا احساس ہے صاحب ناراض ہوگا, دین کا اس کا کیا ہے؟ خیر ہے کر لیا تب بھی نہ کر لیا تب بھی سب چل جائے گا کام. میرے بھائیوں اس کفرت میں نہ رہو, اپنے آپ کو بیدار کرو, بجائے اس کے کہ یہ عقیدہ ہم لوگوں کو سکھائیں لوگوں کو بتلائیں, ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں خود عقیدے کا پتہ نہیں. ہمارے ذمے کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, جو قبر کے پجاری ہیں جو بزرگوں بزرگ پرست ہیں بزرگوں کو پوجنے والے ہیں بدعات اور خرافات کرنے والے ہیں شرک کرنے والے ہیں, ہمارا فریضہ کیا تھا؟ ہم ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے کہ لوگوں یہ شرک لوگوں یہ بدعت ہے لوگوں یہ بزرگ پرستی قبر پرستی حرام ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے عقیدے کو سدھارتے ہیں، آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے ہمیں خود عقیدے کا پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدے کا علم حاصل کرو، کتاب و سنت کی روشنی ہمارے پاس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین ہمیں دیا ہے جو ایسا روشن ہے، لیلہا کنہارہا، اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہے۔ ایسی ملت، روشن ملت پر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا، ہم اس کو چھوڑ کر کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں، دنیا میں غرق ہو جائیں، ہم جیسا بدقسمت بھی کوئی نہیں۔ واہ،
الحمد للہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تری اہل حدیث کا نکاح بریلوی پڑھوائے تو جائز ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو دوسرا نکاح پڑھانا ضروری ہے؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، نکاح ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کسی عقیدے والے سے پڑھائے، کیونکہ وہ خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، چھ چھ کلمے پڑھاتے ہیں۔ ویسے نکاح ہو جاتا ہے، جیسے ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے کروایا، نکاح ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے دوبارہ نکاح نہیں پڑھوایا۔ عورت کو ہجڑے سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بعض دفعہ ہجڑوں میں مردوں کی خصوصیت نہیں ہوتی، جو ہجڑے ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ ان سے عورتیں پردہ کریں۔ آج کل جو بے پردہ بازاروں اور گلیوں میں گھومتی پھرتی ہیں، غیر ارادی ہماری نظریں بھی ان پر پڑتی ہیں، ہمیں اس ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ بس آپ کی جو نظر ایک دفعہ پڑے غیر ارادی طور پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی جب تیری نظر کسی عورت پر پڑے اپنی نظر کو ہٹا لے، یہ تیرے لیے معاف ہے، اور اگر تو نے اس نظر کو برقرار رکھا یا بار بار اس کو دیکھا تو اس دیکھنے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ تو پہلی دفعہ جو غیر ارادی طور پر نکاح پڑ جاتی ہے وہ معاف۔ وتر کی دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے، اٹھا لو تب بھی صحیح، نہ اٹھاؤ تب بھی صحیح۔ اور کیا دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا لازمی ہے؟ کوئی لازمی نہیں۔ نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا کسی کی رکعت رہ گئی ہے، وہ رکعت پڑھے اور سجدہ صاحب کرے۔ کسی کا تشہد درمیانی رہ گیا ہے، وہ سجدہ صاحب کر لے، تو سجدہ صاحب جو چیزیں فرض ہیں وہ اس کو پوری کرنی پڑیں گی۔ مثلا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ رکعت دوبارہ پڑھے گا، وہ رکعت اس کی نہیں ہوئی۔ رکوع یا سجدے نہیں کیے تو وہ رکعت دوبارہ پڑھے گا۔ اور اگر تشہد رہ گیا یا بھول گیا کہ کتنی میں نے پڑھی ہے تو پھر وہ سجدہ صاحب کر لے۔ سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ سلام سے پہلے دو سجدے کر لے اور سلام کہہ دے۔ کیا افغانستان میں یہ آج کل جو جنگ ہو رہی ہے کیا یہ جہاد ہے یا خانہ جنگی ہے؟ یہ خانہ جنگی ہے، جہاد کیا ہے؟ جہاد ہوتا ہے کتاب و سنت کے لیے، وہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ گردن میں یا جسم کے کسی حصے پر تعویذ ڈالنا یا باندھنا قرآن حدیث سے اس کی حیثیت بیان کریں۔ اس میں اگر وہ قرآن اور حدیث کا تعویذ ہے تو اس کو باندھ لیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ محدثین نے، مفسرین نے، تابعین نے اس کی اجازت دی ہے، یہ ثابت ہے۔ اور اگر وہ شرکیہ تعویذ ہے، وہ شرک ہے، اس کو نہیں باندھنا چاہیے۔ جس اونٹنی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے اس کا نام کیا ہے؟ نئے دن شمشیروں سے جنگ کیا کرتے تھے وہ کتنے ہیں اور ان کے نام بتلائیں؟ اس کے نام کا مجھے علم نہیں ہے، وہ کتابیں ملتی ہیں سوال جواب کی، اس میں اس قسم کے سوال دیے ہوتے ہیں، اس میں جا کر اسے دیکھ۔ آپ علی حجویری کو داتا نہیں کہتے جو کہ صحیح ہے، تو پھر آپ عبد اللطیف کو بری امام کیوں کہتے ہیں؟ جس کا مطلب ہے گناہوں سے بری کرنے والا امام ہے۔ علی حجویری ہمارا داتا نہیں، لوگ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو داتا کہتے ہیں، لوگ عبد اللطیف کو بری امام کہتے ہیں، ہم اس کو بری کرنے والا نہیں سمجھتے۔ کیا کسی بریلوی یا دیوبندی کو اہل حدیث ہوتے ہوئے غسل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو مکے کے مشرک توحیدی عقیدہ اپناتے ہوئے غسل کیوں کرتے تھے؟ کیا ان مشرکوں میں اور آج کے مشرکوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، اس میں اور اس میں فرق ہے
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک کرتے ہیں، اور وہ لوگ تھے کہ جو لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھتے تھے. اتنا فرق ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک کرے وہ بھی مشرک اور جہنمی ہے، اور جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھے ویسے شرک کرے وہ بھی جہنمی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اور وہ بغیر لا الہ الا اللہ پڑھے شرک کرتے تھے. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اللہ پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے اکثر لوگ شرک کرنے لگ جاتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان میں فرق اتنا ہی ہے، اس لیے ان پر غسل ہے ان پر غسل نہیں. حنفیوں نے اپنی نماز کی کتاب میں مسلم شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ دوران وضو ہر اس دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور طبرانی کا یہ حوالہ بھی دیا کہ آپ نے فرمایا جس نے دوران وضو مجھ پر درود نہ پڑھا اس کا وضو کامل نہیں. وضاحت کریں، مسلم شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں دوران وضو کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہو. ہاں، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت ہے، وضو کے دوران نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ طبرانی کی یہ روایت جو ہے اس کی بھی سند دیکھنی پڑے گی، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. جو شخص بچپن میں ہی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہو، کیا اسے دائیں ہاتھ سے نہ کھانے کا گناہ ہے؟ کیا اس میں کس کا قصور ہے، خود اس بندے کا یا والدین کا؟ بچپن سے والدین کا قصور ہے کہ انہوں نے اس کو تعلیم صحیح نہیں دی، اب بھی وہ دائیں ہاتھ سے کھائے. اور اگر وہ نہیں کھاتا، نہیں اٹھتا اس کا ہاتھ، تو مجبوری ہے، ورنہ وہ جان بوجھ کر نہ کھائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو اللہ کے نبی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اس سے پوچھا کہ دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میرا دائیں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے یہ اٹھے ہی نہ. اس نے جھوٹ بولا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. جب اس نے جھوٹ بولا تو اللہ کے لیے نبی نے بدعا دے دی کہ اگر تو واقعی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں تو اللہ کرے نہ ہی اٹھے. اس شخص کا ہاتھ پھر بڑھتے وقت تک اٹھا ہی، جان بوجھ کر ایسا نہ کرے. اگر وہ مجبور ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں. اہل حدیث، لڑکی کا نکاح تو غیر عقیدہ شخص سے نہیں ہو سکتا، یعنی جائز نہیں، تو کیا حنفیوں نے نکاح اور شیعوں کے نکاح آپس میں جائز ہیں؟ کیا ان کی اولاد جائز ہے جبکہ وہ اصل عقیدے پر نہیں، اور نکاح بھی غیر مسنون ہوتا ہے؟ وہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہے، جب عقیدہ ہے ہی نہیں ان کا یا ان کا، پھر یہ کیا نکاح کی رسم ہی ہے؟ بس نکاح، طلاق، نماز، روزہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کا عقیدہ صحیح ہے. اور جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، یہ نکاح کرے یا نہ کرے، یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یہ وہ کام جو اسلام میں ہے کرے یا نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ بنیاد، بنیاد کے بعد اعمال ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے سات حصے ہوتے ہیں، کیا ان ساتوں حصوں میں سے کوئی حصہ عقیقے کے طور پر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، عقیقے کے لیے جان دینی پڑتی ہے. لڑکا ہو تو دو، لڑکی ہو تو ایک. عقیقے کے لیے لڑکے اور لڑکی کے لیے کتنے جانور قربان کرنے چاہیے؟ دونوں کے لیے ایک ایک جانور، یا دو دو، یا پھر لڑکے کے لیے دو جانور اور لڑکی کے لیے ایک جانور؟ یہ میں نے وضاحت کر دی ہے، لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.